پورے کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر الصحاب فانتهزوا فرص الخير. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. جمیع مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. واجل فرجہم. کلام نورانی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 20. اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے خوف کو ناکامی اور ہلاکت کے ساتھ مقرون قرار دیا ہے, شرماہٹ و ججک کے ساتھ محرومیت کو ملا دیا ہے, اور فرمایا کہ الفرصت و تمر و مر صحاب, فرصتیں زندگی میں خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کو عطا فرماتا ہے لیکن فرصت بادلوں کی طرح آتی ہے اور گزر جاتی ہے. فانتهزوا فرص الخیر, جب خیر کی فرصتیں میسر آئیں اس وقت فوراً اقدام کرو اور انہیں غنیمت سمجھو. اس نقطے کی وضاحت کے ساتھ کہ حکمت نمبر 20 جناب علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے حکمت نمبر 20 ہے, لیکن مرحوم علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق حکمت نمبر 21 بنتی ہے. نہج البلاغہ کے نسخوں میں تھوڑا ترتیب میں اور شماروں میں فرق ہے. مضمون حکمت یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کو زندگی میں متعدد بار و ہر پہلو سے فرصتیں فراہم کرتا ہے, لیکن انسان ان فرصتوں کو بعض اوقات پہچان نہیں سکتا, فرصت شناس نہیں ہوتا. الفرصت و تمر و مر صحاب, بادلوں کی طرح فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, کسی کا انتظار نہیں کرتی. فانتهزوا فرص الخیر, جب خیر کی فرصت تمہیں میسر آئے تم بیدار رہو, آگاہ رہو اور فوراً اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرو. عرض ہوا تھا کہ نہج البلاغہ انسان کی زندگی کے لیے, ہدایت کے لیے امامت کی عملی تفسیر ہے و عملی تصویر ہے. اگر ایک امام معاشرے کے اندر ہوں, اور آج ہم اگر عہد امامت میں ہوتے یا ہمیں اگر امامت کا سایہ نصیب ہوتا اور ہم دیکھنے پر بھی قادر ہوتے, اپنے امام سے استفادہ کر سکتے, تو کس طرح کا دور ہوتا امامت کا؟ قطعاً جیسے آج ہماری زندگیاں ہیں اور آج جیسا ہمارا تعلق ہے امام کے ساتھ وہ نہ ہوتا. چونکہ اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں کہ امام کس طرح امامت فرماتے ہیں اور امام کس طرح امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور انسان کو کن راہوں پہ راہنمائی کرتے ہیں, وہ کاملاً نہج البلاغہ میں مکمل تصویر موجود ہے. ایک اہم پہلو نہج البلاغہ میں وہ بنیادی رہنمائی ہے زندگی کی, جو عام طور پر انسان کو کہیں اور سے میسر نہیں آتی. بعض چیزیں انسان کو تجربہ کار لوگوں سے بھی مل جاتی ہیں, کتابوں سے مل جاتی ہیں, اسکول کے کالج اور یونیورسٹی کے لٹریچر سے مل جاتی ہیں, کورس اور سلیبس سے مل جاتی ہیں. کچھ چیزیں خود انسان زندگی میں تجربات سے سیکھ لیتا ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے رسل و انبیاء ان علوم و ان اصولوں کی رہنمائی کے لیے مقرر نہیں کیے جنہیں خود انسان تجربے سے پہنچ سکتا اور سیکھ سکتا ہے, بلکہ ہم نے رسل کو ان ہدایات کے لیے مبعوث کیا ہے کہ تمام جن و بشر مل کر بھی اور ساری نسلیں مل کر بھی اگر کوشش کریں, غور کریں, فکر کریں, تو بھی اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے جو انبیاء و رسل لے کر آئے ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان تجربات سے آسانی سے کسب کر سکے. اس لیے انسان کے تجربات کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں اور انسان عقل و فکر کے لحاظ سے کتنی ہی ترقی کر جائے, دین الہی سے و نظام ہدایت الہی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ایک توہم ہے آج بعض کے ذہنوں میں جو اپنے آپ کو روشن فکر انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, تاریک فکر ہے لیکن نام روشن فکری رکھا ہوا ہے, چونکہ تاریک فکروں کے اندر ایسے شبہات, ایسے توہمات پیدا ہوتے ہیں جب فکری تاریکی موجود ہو, ظلمت ہو, کہ آسمانی کتابیں و رسل و انبیاء و آئمہ آج کے بشر کی ضرورت نہیں ہیں. چونکہ آج بشر نے کافی ترقی کر لی ہے علوم میں, سائنسز میں, تجربات میں, زندگی کے مختلف شعبوں میں, خود اتنی بلوغ تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سادہ زمانہ تھا, قبائلی زمانہ تھا, ابتدائی تمدن تھا جس میں انسان کو ہر پہلو سے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی. تعلیم عام نہیں تھی, تجربہ عام نہیں تھا, علوم اتنے عام نہیں تھے, دانشگاہیں اور یونیورسٹیاں نہیں تھیں, اتنی اعلیٰ ڈگریاں نہیں تھیں, تحقیقاتی ادارے اتنے عالی نہیں تھے. لیکن آج جب کہ انسان افلاک تک جا پہنچا ہے اور قمر و مریخ و مشتری پہ کمنڈ ڈال رہا ہے, تو آج کے دور میں وہ ابتدائی باتیں شاید اتنی کارآمد نہ ہوں. لیکن عرض کیا کہ یہ توہم ہے, کسی کے ذہن میں بھی آئے یہ توہم ہے, بلکہ جتنا بھی انسانی معاشرہ و انسانی تمدن پیچیدہ تر ہوتا جائے گا, اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت بیشتر ہوتی جائے گی. آج جتنا انسان محتاج ہے مکتب نبوت و امامت کا, اسی طرح سے جس طرح وہ ابتدائی زمانے میں وہ لوگ محتاج تھے, بلکہ ان کی زندگیاں محدود تھیں. اس محدودیت میں اگر ان کو ہدایت کی ضرورت تھی, تو آج یہ پھیلی ہوئی زندگیاں اور اس کے اندر جو ترقی اور وسعت آئی ہے, وہ زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہو. آج مکتب امامت کہیں زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں جو یہ تاریک ذہن کے روشن فکر معاب لوگ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں ہے. علوم جانشین دین ہو گئے ہیں, عقل جانشین دین ہو گئی ہے, یا آج ترقی جانشین دین ہو گئی ہے, نہ. آج علوم جتنی بھی ترقی کرتے ہیں, عقل جتنی بھی ترقی کرتی ہے, دین کی زیادہ معترف تر ہوتی جاتی ہے. اور در حقیقت علوم جتنی بھی ترقی کریں, دین کی ضرورت پہ زیادہ تاکید کرتے جاتے ہیں. جتنے میدان انسان کے سامنے علوم کھولتے ہیں, در حقیقت ان تمام میادین میں دین کی رہنمائی اور ہدایت کا تقاضا کرتے جاتے ہیں. تو نہیں کہ اگر محدودیت ہو دین کی ضرورت ہے, اگر محدود زندگی نہ ہو, وسعت آ جائے اس کے اندر, تو دین کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان, عملی نقشہ امامت کا کہ امامت کے سائے میں زندگی بسر کیسے ہوتی ہے، یہ نہج البلاغہ سے ہمیں ملے گا کہ امامت کے تقاضے کیا ہیں انسان سے، امت سے، کہ کس طرح کی زندگی بسر کرے. زندگی کے ان شعبوں میں رہنمائی کی ہے جنہیں شاید ہم ضروری نہ سمجھتے سوال کرنا. اگر آج ہماری دسترس ہوتی امام معصوم تک تو قطعاً وہ سوال نہ کرتے جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے ہیں. اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو مجھ سے سمجھ لو، مجھ سے سن لو، مجھ سے پوچھو زندگی کی الجھنیں اور ان کے رائے حل مجھ سے پوچھو، مشکلات کا رائے حل مجھ سے پوچھو. لیکن اس وقت بھی بشر اس قابل نہیں تھا کہ صاحب دعوی سلونی سے اپنی مشکلات کا رائے حل پوچھتا. آج بھی اگر امام بیٹھ کر، بلکہ کہہ رہے ہیں سلونی آج بھی مجھ سے پوچھو، یہ دعوی سلونی یوں نہیں کہ ختم ہو گیا، ایک ممبر پہ ایک مجلس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا اور وہیں پہ یہ مجلس برخاست ہو گئی اور صاحب ممبر ممبر سے نیچے آ گئے اور مجمع چلا گیا اور پھر لوگ حسرت کریں کہ کاش ہم بھی ہوتے تو کچھ سوال کرتے. نہ عزیز من، آج آپ بیٹھ کر بارگاہ علی علیہ السلام سے جو سوال جی چاہتا ہے کرو، اور پھر نہج البلاغہ کھول کے دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارے ذہن میں سوال آئے علی اس کا جواب دے کے جا چکے ہیں پہلے سے. ہمیں امامت کی صحیح تصویر دیکھنے کی اور دکھانے کی ضرورت ہے، حقیقی تصویر. ہم امامت کو اس کے مشابہ چیزوں کے ساتھ مخلوط کر دیا، ہم نے ملا دیا. امام اور وہ منصب جو امامت کی طرح نظر آتے ہیں لیکن امام نہیں ہے، وہ امامت نہیں ہے، ہم عملی طور پر ان میں مخلوط کر بیٹھے ہیں، ذہنی طور پر الجھن پیدا ہو گئی ہے. یعنی ہم نے امام کی جو عملی تصویر ذہن میں بنائی ہے وہ اپنے معاشرے میں موجود کچھ مقامات اور کچھ شخصیات یا کچھ منصب کی طرح ذہن میں فرض کر لیے، جبکہ امام ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے. امام امام ہے، امام فقط امامت امام کے مشابہ ہے، امام کسی غیر امام کے مشابہ نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں جو چیز تصویر بیٹھی ہوئی ہے کہ امام، ایک عمومی تصویر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام معنوی اور روحانی مقدس شخصیات کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ہر معاشرے کے اندر ہیں کچھ معنوی شخصیات ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، گناہ و غلطی سے دور رہتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، اور عموماً لوگ ان کے قریب جاتے ہیں برکت کے لیے، تقدس کے لیے، معنویت کے لیے، ان کی قربت حاصل کرتے ہیں. ایسی معنوی شخصیات موجود رہتی ہیں ہر معاشرے کے اندر، آج بھی موجود ہوں گی اور ہمارا رابطہ بھی ہوگا بہت ساروں کا ایسی معنوی شخصیات سے. ایسی معنوی شخصیات جن کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہے، موجود ہیں لیکن کوئی کردار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کا، ان کو صرف اس وجہ سے لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی قربت حاصل کرتے ہیں کہ اپنی مانوی تشنگی کو ان کی قربت سے سیراب کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات جاتے ہیں ان سے دعا کرا لیتے ہیں، اگر بیماری ہو ان سے التماس سے دعا کر لیتے ہیں، یا کوئی عمل ان سے کرا لیتے ہیں، کوئی تعویذ ان سے لے لیتے ہیں، کوئی اور ذکر ان سے، ورد ان سے لے لیتے ہیں، اگر کاروبار کا آغاز کرنا ہو ان سے افتتاح کرا لیتے ہیں، دکان شروع کرنی ہو ان سے افتتاح کرا لیتے ہیں، گھر نیا بنانا ہو انہیں بلا کے اس میں افتتاح کرا لیتے ہیں، تاکہ ان کے متبرک اور مقدس شخصیت، مانوی و روحانی شخصیت کے وجود سے ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہمارے گھر میں تقدس آ جائے، ہمارے گھر میں خیر آ جائے، ہمارے ماحول کے اندر برکت آ جائے. لیکن ایسی شخصیات مانوی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس دکان کا افتتاح کر رہے ہیں اس دکان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس مانوی شخصیت کا، اس دکان میں ذرا برابر ان کو عمل دخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ کوئی مشورہ بھی دے تو ان سے مشورہ نہیں مانا جاتا. اگر وہ آئیں دکان کا افتتاح کرنے اور صاحب دکان کو کہیں کہ بھائی یہ دروازہ تم نے ادھر لگایا ہے، یہ ادھر لگا دیتے، یا یہ بزنس جو تم شروع کر رہے ہو یہ بزنس درست نہیں ہے, یہ چینج کرو کوئی دوسرا بزنس کرو, تو انہی مانوی شخصیات کو بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, جی آپ بزرگ ہیں, آپ کو کاروبار کا علم نہیں ہے, ہم آپ سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ کاروبار اس وقت بہترین ہے, یہ دروازہ اچھی جگہ لگایا ہم نے, یہ دکان کی سیٹنگ اچھی کی ہم نے, یہ مکان ہم نے اس طرح سے بنایا. نہ ان سے مشورہ لیا جاتا, کیونکہ ان کو مشورے کے لیے نہیں بلایا جاتا, دعا کے لیے بلایا جاتا ہے, برکت کے لیے بلایا جاتا ہے, مشورے کے لیے نہیں بلایا جاتا. اور مشورہ تو دور کی بات, ان سے رہنمائی نہیں لی جاتی, ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں, آپ اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیے. نہ ہم انہیں رہنمائی کے قابل بھی نہیں سمجھتے, مشورے کے قابل بھی. آخر انہیں کیا معلوم کہ وہ سارا دن تو اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں, ذکر و فکر و تسبیح سے ان کا سروکار ہے. ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں کرتے, کوئی معصیت نہیں کرتے, کوئی لغزش ان سے صادر نہیں ہوتی, کسی کی غیبت نہیں کرتے, حرام نہیں کھاتے, یہ باتیں ہم مانتے ہیں, اس لیے تو ان کو مقدس سمجھتے ہیں. لیکن تمام تر تقدس کے باوجود اپنی کاروباری زندگی میں انہیں اپنا ایڈوائزر نہیں سمجھتے, ان سے رہنمائی نہیں لیتے. یہ مانوی اور روحانی شخصیت ہے, اور یہ انسانوں کے بعض روحانی اتش اور روحانی تشنگی اس کا ایک کہیں تسکین کے لیے ان کو بلا لیتے ہیں کہ یہ شعبہ بھی ہمارا مطمئن ہو جائے ذہنی طور پر کہ ہم نے ثواب کے لیے یا برکت کے لیے بھی ایک انتظام اہتمام کر دیا ہے. عزیز من, امام ایسے نہیں ہوتے. امام اگر آپ کی دکان میں آئیں تو اس طرح سے نہیں کہ امام آئیں گے آپ کے کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھیں گے یا آپ کو یہ رہنمائی نہیں دیں گے کہ آپ کیا کاروبار کریں اور کیا کاروبار نہ کریں, چونکہ وہ امام نہیں ہوتا جو انسان کو اپنی معیشت میں رہنمائی نہ دے سکے. جو ہدایت نہ دے سکے وہ امام نہیں ہوتا. یوں تو نہیں کہ مانوی شخصیت کے طور پر ہم آئمہ کو اپنی زندگیوں میں فقط برکت کے لیے شامل کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئمہ کو ہماری زندگیوں میں ہدایت کے لیے شامل کیا ہے, رہنمائی کے لیے شامل کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر قدم ان کی رہنمائی سے اٹھاؤ, اپنی زندگی کا ہر پہلو ان کی ہدایت کے مطابق اٹھاؤ تم. اور انہیں خدا نے وہ علم عطا کر دیا ہے کہ تمام زندگی کے مسائل اس کو سمجھتے بھی ہیں, علم الہی سے سمجھتے بھی ہیں, اور بہترین ہدایت اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہم امام کو اس مانوی اور روحانی شخصیت سے اشتباہ نہ لے لیں, مشتبہ نہ ہو جائے ہمارے لیے کہ امام بھی اس طرح کی ایک مقدس شخصیت ہیں جن کا کام عبادت و ذکر و فکر کرنا ہے اور ہمیں فقط ان سے مانویت کسب کرنی ہے. بس ہمیں مانویت کے ساتھ ساتھ امام سے ہدایت کسب کرنی ہے, زندگی کا رہنمائی کا طریقہ لینا, زندگی کا طریقہ ان سے لینا ہے. ایک اور رول جو ممکن ہے امامت کے ساتھ اشتباہ ہو جائے وہ سیاسی کردار ہیں, سیاسی لیڈران موجود ہیں جو آج کے سیاست کے لیڈران ہیں کہ جن کا طریقہ کار بہت واضح ہے, روشن ہے, انہیں اپنی ایک بڑی جماعت چاہیے ہوتی ہے تاکہ اقتدار تک پہنچیں, اور اقتدار میں اپنی حمایت, عوامی حمایت کے لیے خصوصاً جہاں جمہوری طور طریقہ ہو, جیسا معاشرہ ہو, جس کے اندر جیسا سیاسی نظام ہو, ممکن ہے ان لوگوں کے اندر ایسی ہی اشتباہ صورت بن جائے امامت کی. جہاں شہنشاہیت ہو وہاں پر ممکن ہے امام کو شاہ سمجھنا شروع کر دیں, جیسا کہ ہماری ادبیات میں ہے, ہم جب آئمہ کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے شعرا, ہمارے خطبا, تو سب سے بڑا الفاظ محترمانہ جو عقیدت کے الفاظ, عالی ترین عقیدت کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ شاہ ہیں. انہیں کہتے ہیں شاہ ہیں, یہ شہنشاہ ہیں, یعنی شاہ کہہ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئمہ کا نہایت احترام کر دیا, چونکہ شاہی سے بڑا مرتبہ ہماری نظر میں کوئی اور نہیں ہے. اور ان کی اولاد کو جب ہم احترام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں, یعنی شاہوں کی اولاد. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا نتیجہ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ان ویلیوز کا نتیجہ ہے جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. چونکہ ہم شہنشاہیت کے زمانے میں رہے, ہم شہوں کے تحت رہے, شہوں کے آکمیت میں زندگیاں بسر کی. لہذا عالی ترین درجہ ہمارے نزدیک شاہیت, شہنشاہیت ہے. شاہ کہنا یہ سب سے بڑی تمجید و سب سے بڑی عقیدت سمجھتے ہیں ہم. ایسا ہی رہا, چونکہ ہم جو ہم نے لیا یہ دینی مذہبی طور طریقہ, یہ بھی شاہوں سے لیا, راجوں مہاراجوں سے لیا, سرپرستی انہوں نے کی. لہذا آئمہ کو بھی شاہ جب کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت عقیدت کے جذبات کا اظہار کر دیا, جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو شاہ نہیں کہا, کسی امام کو شاہ نہیں کہا, بلکہ شاہوں کو خادم انبیاء و آئمہ کہا ہے. اصل شاہنشاہیت نظام اللہ نہیں ہے, امامت نظام خدا ہے. سب سے بڑا منصب و سب سے بڑا عہدہ و سب سے بڑی تکریم و تعظیم جو امام کی بارگاہ میں انجام دی جا سکتی ہے وہ یہی کہ ان کو امام کہنا, امام ماننا اور امام سمجھنا اور امام کی حیثیت سے ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. یہ سب سے بڑا ہدیہ عقیدت ہے کہ امام مان کر وہ امام کی حیثیت سے ہماری زندگیوں میں آئیں, نہ ایک روحانی شخصیت, ایک مانوی شخصیت کی حد تک کہ برکت ڈال کے پھر چلے جائیں, پھر ہماری دکان سے کوئی سروکار نہ ہو, ہمارے کاروبار سے کوئی سروکار نہ ہو, ہمارے گھر سے کوئی سروکار نہ ہو. نہ عزیز من, روحانی شخصیت کا اس وقت آنا ہوتا ہے جب آپ پلاٹ خرید لیں, جب آپ گھر بنا لیں, جب آپ اس کا افتتاح کرنا چاہیں, اس وقت مانوی شخصیت کو بلاتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھ کے دعا کر کے پھر اس گھر کو چھوڑ دے. لیکن امام اگر ہوتے تو امام آپ کو پہلے امام کہتے تجھے گھر کی ضرورت ہے, پھر تجھے امام بناتے تجھے کہاں گھر بنانے کی ضرورت ہے, پھر تجھے امام بناتے تجھے کس کمائی سے گھر بنانے کی اجازت ہے, پھر تجھے امام بناتے تجھے کتنا گھر بنانے کی اجازت ہے, پھر تجھے امام بناتے کہ اس گھر میں رہنے کے آداب کیا ہیں, اور پھر امام جس گھر میں آ جائے امام اس گھر سے باہر. امام کو نکالنے کے پیچھے رہے گا کیا؟ سیاستدان بھی امام نہیں ہے. سیاست دو طرح کی ہے, ایک آج کی سیاست کا ماڈل ہے جمہوریت, اور ایک پرانا سیاسی ماڈل ہے ملوکیت, شاہی دور. ملوکیت شہنشاہی سیاست ہے, شاہی سیاست, اور جمہوریت آج کی انتخابی منتخب سیاست. شاہوں کا ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے عوام سے اور رعیت سے, اور جمہوری حکمرانوں کا ایک اور طرح کا تعلق ہوتا ہے. اس طرح کا کہ شاہ عوام کی حمایت سے شاہ نہیں بنتے, موروثی طور پر شاہ بنتے ہیں اور عوام سے خدمت لیتے ہیں, عوام کے اوپر حکومت کرتے ہیں, لیکن جمہوری حکمران عوامی حمایت سے تخت تک پہنچتے ہیں, اقتدار تک پہنچتے ہیں. لہذا دونوں کا عوام کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے, دونوں کا عوام کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے. اگر کوئی حکمران, کوئی سیاستدان ملوکیت کی طرز کا حکمران ہو تو بھی امامت کا طرز و امامت کی تصویر نہیں بن سکتا, اور اگر کوئی حکمران جمہوری حکمران ہو تو بھی امامت کی تصویر نہیں بن سکتا. یعنی انسانوں کے ساتھ رابطہ امام کا امت کے ساتھ نہ وہ رابطہ ہے جو شاہ کا رعیت کے ساتھ ہے, اور نہ وہ رابطہ ہے جو جمہوری حکمران کا عوام کے ساتھ ہے, اور نہ توقعات ہیں. وہ امام کو توقعات نہیں. میں نے کہا آپ نہج البلاغہ پڑھیے, آپ کو امامت کی عملی تصویر مل جائے گی. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ حضرت اپنے عہد حکومت میں مدائن یا مدائن کے گرد و نواح کے دورے پر گئے, اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں نے استقبال کیا. استقبال کس طرح سے پہلے کرتے تھے, چونکہ امیر المومنین اس وقت کے حساب سے یا آج مسلمانوں کے ذہن کے مطابق چوتھے خلیفہ راشد تھے, خلفائے خلافت راشدہ میں چوتھا مقام. وہ لوگ بھی جو اس وقت عہد حکومت علی میں تھے خلیفہ سمجھتے تھے چوتھا خلیفہ, آج بھی مسلمان چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں, امام نہیں سمجھتے. یعنی اس وقت بھی امام کو خلیفہ اور وہ طرز حکومت جو پہلے سے چل رہی تھی اسی طرح سے سمجھتے تھے. حضرت نے آ کر انہیں فرما دیا کہ میں جو حکومت کروں گا یہ وہ نہیں ہے جس کا تم پہلے تجربہ کر چکے ہو. میری حکومت اور حکومت ہوگی, یہ وہ حکومت نہیں ہے چونکہ پہلے تم کسی اور انداز حکومت سے آشنا ہو چکے ہو, اب تمہیں امامت کی حکومت سے آشنائی چاہیے. حضرت گئے دورے پر, لوگوں نے استقبال کیا اکٹھے ہوئے جوان, اور انہوں نے آگے آگے حضرت کا جو سواری تھی اس کے اوپر گھوڑے پر تشریف فرما تھے جا رہے تھے, آگے آگے بڑے جوانوں کا ایک دستہ, اور وہ خوشی میں اب جو بھی اس کا نام رکھیں آج کل کی اصطلاح میں جو بھی نام بنتا ہے, خوشی میں وہ کچھ حرکات انجام دے رہے تھے, اچھل رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, کیا کر رہے تھے. لیکن حضرت نے انہیں روک لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا حرکات ہیں جو تم میرے سامنے انجام دے رہے ہو. کہنے لگے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے حکمرانوں کے استقبال کا, اس طرح سے ہم حکمرانوں کا استقبال کرتے ہیں اور پہلے بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں, سابقہ حکمران بھی آتے تھے, ہم اسی طرح ان کی عزت توقیر کرتے رہے ہیں. حضرت نے انہیں روک دیا اور روک کر کیا جملہ فرمایا کہ یہ ترک کر دو یہ حرکتیں, اس لیے کہ ان حرکات کے ذریعے سے تمہاری ذلت ثابت ہوتی ہے, حکمران کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. فرمایا یہ نہ تمہارے شایا نشان ہے نہ میرے شایا نشان ہے, تم وہ رعایا نہیں ہو, کوئی شاہ تمہارے دورے پر نہیں آیا, امام آیا ہے, امام امت کے اندر آیا ہے. امام جب امت میں آتا ہے امام کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, شاہ جب رعیت میں آتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, شاہ کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں, امام کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں. ہر مسئلے میں امیر المومنین نے انہیں امامت کی جھلک دکھائی, بیت المال سنبھالا, پہلے سے رجسٹر بنے ہوئے تھے, منتلیاں لگی ہوئی تھیں, جو کچھ ہو رہا تھا تقسیم بیت المال ہو رہا تھا. حضرت نے آ کر یہ قلم وہ تمام تقسیم ختم کر کے اور نئی تقسیم شروع کی, لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, کہا کہ وہ بھی حاکم تھے آپ بھی حاکم ہو. حضرت نے فرمایا فرق یہ ہے کہ وہ حاکم تھے لیکن حاکم امام نہیں تھے, اب امام حاکم بنا ہے تمہارا. یہ سب واقعات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں, پڑھیں امامت عملی علی علیہ السلام کو, دیکھیں امام کس طرح حکومت کرتا, امام ہوتا کیا ہے. ایک شخص, پورا ایک قبیلہ تھا امام علی علیہ السلام کا حامی قبیلہ, اس وقت بھی وہ قبیلہ امام کا حامی تھا جب 25 سال امام سکوت کی زندگی بسر کر رہے تھے, یا کہیں اقتدار سے محرومیت و دوری. اس وقت بھی یہ قبیلہ حضرت کا حامی رہا, اور جب امیر المومنین کو اقتدار آ گیا یا سنبھال لیا اس وقت بھی یہ قبیلہ حامی, معروف قبیلہ تھا. اس قبیلے کا ایک فرد جو شاعر تھا ادیب, شعر لکھتا تھا, پہلے عام شعر لکھتا تھا, پہلے بھی اہل بیت کی مد میں لکھتا تھا, لیکن اقتدار امیر المومنین, امامت امیر المومنین کے زمانے میں, حکومت امیر المومنین کے زمانے میں اس نے شاعری فقط امیر المومنین کی مدح میں کرنا شروع کر دی, اس کے علاوہ باقی ساری صنفیں شاعری کی ترک کر دی. اب نہ غزل لکھتا ہے نہ کسی اور میدان میں تب آزمائی کرتا ہے, فقط اپنے مولا کی مد میں شعر لکھتا ہے. لیکن یہی شاعر صاحب, ان سے غلطی ہو گئی, شاید غلطی پہلے سے عادت پڑی ہوئی تھی لیکن ایک دفعہ غلطی پکڑے گئے, چونکہ بعض لوگوں کی گمان ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور اسی غلطی میں, غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ علی کی حکومت میں علی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ حکمران فرق ہوتا ہے, یہ وہ حکمران نہیں ہے. اسے خدا نے عہد امامت عطا کیا ہے اور خدا نے امامت کی بصیرت بھی عطا کی ہے, امامت کی بصیرت و صلاحیت بھی عطا کی ہے. علی کی نگاہوں سے کچھ چھپ نہیں سکتا. اس نے نشہ کیا, شاعر صاحب نے نشہ کیا, شراب پی. اس وقت کا جو نشہ معمول تھا شراب, شراب پی شاعر صاحب نے پکڑے گئے. توجہ کر لیں, پورا قبیلہ علی کا حامی, پورا قبیلہ, اور کٹر حامی, جس کو ہم کہتے ہیں متعصب قسم کے حامی, کٹر حامی, جوشیلے گرم جوش حامی. اور یہ شاعر تنہا, وہ تنہا شعر جو لکھتا تھا فقط امیر المومنین کی مدہ میں شعر لکھتا ہے, اسی شاعر نے یہ جرم کر دیا. نشہ کیا, شراب بھی پکڑا گیا عہد امیر المومنین میں. حضرت نے اسے کہا اسے پکڑ کے لے آؤ. آپ کے پاس لائے, قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آئے بچانے کے لیے, اور آ کر انہوں نے امام مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے. بات ان کے ساتھ کی کہ بات یہ ہے کہ ہم مشہور ہیں عرب میں اہل بیت کے حامی و علی کے حامی, جب کوئی حامی نہیں کر رہا, حمایت نہیں کر رہا تھا, ہم نے کی, اور ہمارا تشخص, ہماری شناخت, ہماری پہچان یہی ہے. ہمیں دیکھتے ہی ہمارے قبیلے کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ علی کا حامی قبیلہ ہے. اب اس ہمارے شاعر سے غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا اس نے کر دیا, آپ جائیں امیر المومنین سے وساطت کریے کہ اس کو سزا نہ دیں, کیونکہ ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ جس علی کو تم اتنا مانتے تھے اسی نے تمہیں سزا دی. امام مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جا کر امیر المومنین سے بات کر دیں, اگر گنجائش نکلتی ہوئی تو وہ آپ کے کہنے پر کر دیں گے عمل. یہ گئے, جا کر تقاضا کیا, حضرت نے فرمایا جو مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا, آپ مطمئن رہیں. عدالتی کاروائی ہوئی, جرم ثابت ہو گیا, اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. حضرت نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے, کوڑے مارے جائیں. کوڑے مارنے کے لیے حضرت نے کہا کہ جلاد نہیں, میں خود ماروں گا اس کو, اس کو خود ماروں گا. کوڑے مار دیے, قبیلے والے آئے کہ ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, ہم نے تقاضا کیا تھا, ہم نے التجا کی تھی کہ ہم بدنام ہو جائیں گے, معاشرہ ہمیں کیا کہے گا. امیر المومنین نے انہیں کیا فرمایا, فرمایا کہ درست کہتے ہو, آپ میرے حامی ہو, آپ یہ شاعر, یہ گناہکار, یہ مجرم, یہ میرا مدعی تھا, لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی شہنشاہ کی مد میں قصیدہ لکھتا وہ خود اس کو شاید شراب کے پیسے بھی دے دیتا, وہ خود اس کو شاید نشے کا جواز بھی دے دیتا, وہ خود اس کے گناہ سے چشم پوشی کر لیتا, کیونکہ شہنشاہ رعیت میں ان کی مدہ کرنے والے چاپلوسوں کو انعام دیتے ہیں. لیکن میں شہنشاہ نہیں ہوں, میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تمہارا امام ہوں. تمہیں پہلے بتایا تھا کہ لوگوں میں جب حکومت کروں گا تو میری حکومت اور دوسروں کی حکومت میں فرق ہوگا. فرمایا یہی تو فرق ہے شاہوں میں اور آئمہ میں, کہ شاہ اپنے حامیوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن امام حدود خدا کا خیال رکھتا ہے. تم مخلوق میں بدنامی سے ڈرتے ہو, علی خدا کے ہاں بدنامی سے ڈرتا ہے. اس لیے فرمایا میری طرز حکومت اور ہے عزیزان, خواہ وہ جمہوری ماڈل ہو سیاست کا یا شہنشاہی ماڈل ہو, شاہ اور حاکم اور ہیں ہمارے, امامت کسی اور چیز کا نام ہے. جمہوریت میں جو جس کو ووٹ دے اس کے کریکٹر سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس کو اس کے کردار سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس کو اس کی سوچ سے کوئی سروکار نہیں ہے, صرف اس کی ووٹ سے سروکار ہے. آج دیکھیں یہ جمہوریت کے سیاستدان گدا بن کر اور پسترین گدا بن کر اور گرگٹ بن کر اور کیا کیا ہولیے اپنا کے, کبھی لومڑی بن کر, کبھی کیا بن کر, مکاریاں کر کے ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں, ہر طبقے کے پاس. دہشت گردوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں ووٹ دیجئے، اگر دہشت گرد ان کو کہہ دے ہم تمہیں ووٹ دیں گے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اگر کوئی مومن کہہ دے ہم تمہیں ووٹ دیں گے اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھ رہے آج اسی ملک کے اندر اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ ووٹ کی خاطر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے آدمیوں کا قاتل ہے، یہ کس گروہ کا سرغنہ ہے، یہ جو ہماری سیاسی حمایت کر رہا ہے آیا اس کی سیاسی حمایت سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا کیا نقصان، نہ صرف یہ دیکھتے ہیں ووٹ کتنے ہیں اس کے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے، اس کے مذہب سے، اس کے مسلک سے، اس کے کردار سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف ووٹ ہے ان کو۔ امامت میں ووٹ نہیں دیے جاتے عزیز من، اس لیے خدا نے امامت کو ووٹوں کے سپرد، عوام کے سپرد نہیں کیا، امامت کو اپنا عہد قرار دیا میں امام بناؤں گا۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنانا ہے، عوام نے امام نہیں چننا، میں نے تجھے امام بنانا ہے، جب میں نے امام بنانا ہے تو اپنے معیاروں پہ بنانا ہے تاکہ حکمران ووٹوں کی لالچ میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعضوں سے آنکھیں بند کر لے کہ یہ میرے ووٹر ہیں۔ اتفاقاً امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی سب سے پہلا طبقہ وہ عنوان حاکم حامی حمایت کرنے والا سب سے پہلا مخالف گروہ بھی بنا امیر المومنین کا، سب سے پہلے جس نے حمایت کی وہ عنوان حاکم، سب سے پہلے بیعت کرنے والے، اولین بیعت کرنے والے، اولین لوگ بھی تھے جنگ کرنے والے، پہلی جنگ علی کے خلاف انہوں نے لڑی جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور یہ آ کر کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی بھی ہے کروائی بھی ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ سیاسی حکمران یہ امام ہوتا ہے، امامت کچھ اور چیز ہے عزیز من۔ امام کو خدا جب امام بناتا ہے ہدایت بشر کا پورا منشور امام کو عطا کرتا ہے، وہ اختیارات بھی امام کو عطا کرتا ہے۔ کس طرح امامت کے سائے میں ہم زندگی بسر کریں، نہج البلاغہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ کو ضرور اپنے مطالعے میں شامل کریں، چند دفعہ پڑھیں گے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، غور سے پڑھیں، یہ نہیں دن میں 50-50 صفحے پڑھتے جائیں، نہ ایک صفحہ روز پڑھیں یا ایک پیراگراف ضرور پڑھیں، روز پڑھیں، مطالعہ کریں، اور صرف نہج البلاغہ پڑھیں، بعد میں دوسرے مرحلے میں پھر حاشیہ بھی پڑھیں، پھر تفسیر بھی پڑھیں، پھر دوسرے علماء نے کیا کہا وہ بھی پڑھیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ علی کیا فرما رہے ہیں، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ خطبے امیر المومنین نے کسی یونیورسٹی کے پروفیسروں کے درمیان نہیں بیان فرمائے، یہ خطبے عوام کے درمیان بیان فرمائے ہیں، وہ عوام جو آج کے عوام سے کم پڑھے لکھے تھے یا بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، عوامی خطبات ہیں، اور ہمیں اس سطح پہ آنا چاہیے کہ اپنے مولا کا خطبہ تو سمجھ میں آئے گا کم از کم۔ حضرت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر صحاب، فرصت بادلوں کی طرح آتی اور گزر جاتی ہے، فرصت اردو زبان میں فراغت کو کہتے ہیں، بیکاری، جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم جو جن کاموں میں نہیں پہنچ پاتے تو ایک بہانہ یہ کرتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ہے مجھے آج کل، یعنی میں بہت مصروف ہوں، مشغول ہوں، ذمہ داری ہے، فارغ نہیں ہوں، یہ اردو زبان کی فرصت ہے، ٹھیک ہے ایک زبان ہے اس کا لفظ اور اپنا معنی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اردو زبان میں فرصت فراغت کو نہیں کہنا چاہیے، ہر زبان میں جو اصطلاح بنی ہوئی ہے اس زبان کے قائل ہوں، لیکن عربی زبان میں چونکہ امیر المومنین نے عربی اصطلاح میں فرصت کا لفظ استعمال کیا، اردو پیرائے میں استعمال نہیں کیا کہ اس میں سمجھے ہم، یہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے، احادیث کے معنی سمجھتے ہوئے اور نہج البلاغہ خصوصاً یہ توجہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جو رائج ان الفاظ کے معانی ہیں انہی کے تناظر میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, غلطی پہ چلے جائیں گے. جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ اتنی عرصہ سے ہم نے کیا سمجھا, ڈنر ہی سمجھا نا ہم نے, کہ رسول اللہ نے دعوت کی یعنی انہیں کھانا کھلایا, کھانے کے ضمن میں بات بھی کی نا. دعوت کا مطلب ہوتا ہے پیغام خدا سنانا, پیغام خدا سنایا ضمن انہیں کھانا بھی کھلایا. کھانا کھلانے کو دعوت نہیں کہتے. اس طرح بہت سارے نمونے ہیں اس کے کہ اس میں وقت چلا جائے گا, ہمارا ویسے بھی وقت محدود ہے ہمارے پاس. فرصت عربی زبان میں خاص معین وقت کو کہتے ہیں, جس کا اگر درست ترجمہ بعض جیسے بزرگان نے کیا ہے, اگر کامل بلیغ فصیح ترجمہ نہیں ہے لیکن کسی حد تک قریب قریب بن جاتا ہے موقع. فرصت کا مطلب ہے موقع, یعنی وہ خاص وقت زمانہ جو کسی کام کے لیے مناسب ہو. ہر زمانہ ہر کام کے لیے مناسب, مثلا ہم مجلس اس وقت پہ کر رہے ہیں چونکہ یہی زمانہ مناسب ہے مجلس منعقد کرنے کے لیے کہ مومنین دن بھر اپنے دفاتر سے, دکانوں سے, کاروبار سے, ملازمتوں سے, دن بھر کی اپنی معیشتی مصروفیات سے یا تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر انجام دے کے اب انہیں ٹائم ملتا ہے کہ نکال سکیں. لہذا یہی وقت مناسب ہے, مناسب وقت. عموماً جب ہم مجالس کا انتظام کرتے ہیں تو مناسب وقت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مناسب وقت کیا ہوگا, کہتے ہیں اتوار کو رکھیں مجلس. کیوں اتوار کو رکھیں؟ چونکہ اس دن مومنین عموماً دفاتر میں نہیں جاتے, چھٹی ہوتی ہے, لہذا ٹائم دے سکتے ہیں. تو بس یہ وقت مناسب ہے مجلس کے لیے. ہر چیز کے لیے, ہر کام کے لیے جہاں دیگر لوازمات کی ضرورت ہے, اس کام کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سب فراہم ہوں, یہ کام انجام پائے, ان میں سے ایک خاص و موزوں زمانہ ہے. موزوں زمانے کے اندر یہ کام انجام پانا چاہیے. اگر وہ زمانہ گزر جائے اور یہ کام اس زمانے سے ہٹ کر کسی اور وقت میں انجام دیا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہے, نتیجہ نہیں نکلتا. وہ معین زمانہ, مخصوص زمانہ جو کسی کام کے لیے موزوں و مناسب ہو اور وہ کام اس زمانے کے اندر انجام پائے, نتیجہ دیتا ہے, اس کو عرب کہتے ہیں فرصت. موزوں زمانے کو لغت کے لحاظ سے یہ اصطلاحی معنی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جس سے ابھی ہمیں سروکار ہیں آگے گفتگو میں, باس میں. لغت میں عرب فرصت کہتے ہیں نوبت کو, باری. جیسے ہمارے یہاں ہے زرعی علاقوں میں سندھ پنجاب میں نہری پانی جہاں پر ہے, ایک ہی نہر سے مختلف کسانوں نے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنا ہوتا ہے, پانی کی باری ہوتی ہے. اب زیادہ مجھے تفصیل نہیں معلوم کہ وہ کس طرح باریاں رکھتے ہیں, آپ کو زیادہ آشنائی ہوگی, لیکن ہوتی ہے باری. شاید دنوں کے لحاظ سے ہوتی ہے یا گھنٹوں کے لحاظ سے ہوتی ہے یا ڈیٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے. مثلا جمعے کو ایک نے پانی اپنے کھیت کو دینا ہے اور ہفتے کو دوسرے کی باری ہے, اس نے اپنے کھیت کو پانی دینا ہے, اتوار کو تیسرے کی باری ہے, اس نے اپنے کھیت کو سیراب کرنا ہے. اس طرح تقسیم کر لیتے ہیں کسان آپس میں, یا کوئی محکمہ ہو ممکن ہے اس نے باریاں لگائی ہوئی ہوں, جو آج کل رائج ہے. عربوں میں پانی کی قلت تھی شدید, آج بھی ہے, صحرائی علاقہ ہے, نہری نہیں ہے, بارانی پانی جمع ہوتا ہے گڑھوں کے اندر, چشموں کے اندر, یا بہت نادر چشمے نکلتے ہیں محدود علاقوں سے. عموماً بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور اسے استفادہ کرتے ہیں. کھیتی باڑی اس پانی سے نہیں ہو سکتی, فقط سیراب ہو سکتی ہے. لیکن بعض علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں, پانی زیادہ جمع ہوتا ہے اور اس سے وہ محدود سطح پر زراعت بھی کرتے تھے. جب پانی تھوڑا ہو اور تقاضا زیادہ ہو, اس کو راشن بندی کر دیتے ہیں, یہی تقسیم کر دیتے ہیں, باریاں لگا دیتے ہیں کہ آج اس قبیلے کی باری ہے, کل اس قبیلے کی باری ہے, اگلے دن دوسرے قبیلے کی باری ہے. یہ نوبت اور باری, اس کو کہہ دیتے ہیں یہ فرصت ہے, یعنی یہ زمانہ پانی سے استفادہ کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے مخصوص ہے. جمعے کے دن یہ قبیلہ پانی سے استفادہ کرے گا, ہفتہ کے دن فلاں قبیلہ پانی سے استفادہ کرے گا, اور اتوار کے دن اور اگلے دن دوسرے قبائل اسی طرح استفادہ کریں گے. لغت عرب میں فرصت باری اور نوبت کو کہتے تھے کہ آج تمہاری فرصت ہے, یعنی آج وہ تاریخ ہے جس میں پانی کی باری تمہاری ہے, آج وہ فرصت ہے جس میں پانی کی باری فلاں کی ہے, یعنی فلاں کی فرصت ہے آج. یہ لغوی معنی تھا. اس لغوی معنی سے ہی فرصت کا لفظ استعمال ہوا روزمرہ کے امور میں, روزمرہ کے معاملات میں, اور روزمرہ کے معاملات میں موضوع وقت, مناسب وقت, طے شدہ وقت جس کا آغاز و انجام معین ہو, لامحدود نہیں ہوتا فرصت کا وقت, یعنی ایک خاص جگہ سے, ایک خاص نقطے سے شروع ہوتا ہے اور ایک نقطے پر جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے, اور اس محدود اول و آخر سے معین زمانے کے اندر ایک کام انجام پانا ہو, اس معین زمانے کو فرصت کہا گیا. اور یہ روایات میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے امور کو ان کے اوقات کے سپرد کر دیا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے اوقات کو, امور کو اوقات کے سپرد کر دیا, زمانوں کے سپرد کر دیا ہے, زمانے معین مقرر کر دیے ہیں. جن زمانوں کے سپرد اللہ نے امور کر دیے ہیں وہ امور انہی زمانوں میں انجام پا سکتے ہیں. اگر اس زمانے سے ہٹ کر اگر آپ نتیجہ لینا چاہیں وہ عمل بھی خراب ہوگا, نتیجہ بھی نہیں ملے گا, آپ بھی مایوس ہو جائیں گے. اس معین زمانے کو, موضوع و مناسب زمانہ جس کے اندر یہ عمل انجام پائے تو نتیجہ دیتا ہے اور اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے, یہ فرصت ہے. اب توجہ فرمائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عدالت کے ساتھ, چونکہ نظام الہی عدالت پر قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے لحاظ سے عدالت کے ساتھ تقسیم کی ہے. صلاحیتیں عادلانہ تقسیم ہوئی ہیں, نہ مساویانہ.
سبحان اللہ, سبحان.
عدالت کا مطلب تساوی نہیں ہے. تساوی یہ کہ سب برابر ہوں. برابری بعض اوقات ظلم ہے. وہ چیز جو اصل ہے وہ عدالت ہے, برابری عدالت نہیں. بعض اوقات برابری عدالت ہے, ہمیشہ برابری عدالت نہیں ہے. ہمیشہ برابری عدالت نہیں ہے, بعض اوقات برابری میں عدالت ہے, لیکن بعض اوقات نہ, برابری میں ظلم ہے, ستم ہے. اور ذات خدا نے تساوی کی بنیاد پر عالم کو نہیں بنایا, بالعدل قامت السماوات والارض, عدالت کی بنیاد پر کائنات کا نظام بنایا ہے. ورنہ سارے جانور مساوی بنا دیتا خدا, ہاتھی اور چونٹی کو مساوی بنا دیتا. ہاتھی سے وہی مطالبہ ہوتا جو چونٹی سے, چونٹی پہ وہی ذمہ داریاں ہوتی جو ہاتھی پہ ہیں, چونکہ برابری ہے. جس طرح انسانوں میں برابری کی تحریکیں چل رہی ہیں, تساوی حقوق, اسی طرح حیوانوں کی بھی حمایت میں تحریکیں چل جائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا فرق, ہاتھی اور چونٹی میں فرق نہیں ہونا چاہیے, نا انصافی ہے. انصاف کیا ہے کہ دونوں برابر ہونے چاہیے. اب یہ ظلم ہے, یا ہاتھی پر ظلم ہے یا چونٹی پر ظلم ہے. عدالت, عدالت ہو, عدالت یعنی موضوع, جتنا جس کی ہستی کا تقاضا ہے اتنا اس کو عطا ہو جانا چاہیے. جتنا جس کی ہستی کا تقاضا ہے اتنا اس کو مل جانا چاہیے, اور جس کی ہستی کا جتنا تقاضا ہے اگر اس سے کم ملا یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. خداوند تبارک و تعالی نے عدالت کی بنیاد پر نظام بنایا ہے, عدالت کی بنیاد پر سب کچھ چل رہا ہے. یہ عدالت تمام کائنات کے اندر, تمام افعال الہی میں, وہ تمام اعمال الہی میں جاری و ساری ہے. بہت وسیع مضمون ہے عدالت الہی, جس نے صدیوں سے اہل علم کے ذہنوں کو مشغول رکھا ہوا ہے کہ یہ عدالت کس طرح سے کائنات کے اندر, چونکہ جو ہی عدالت کی طرف آتے ہیں انہیں تساوی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے ہر جگہ پر, چونکہ پیمانہ غلط لے کر عدالت الہی کو پرکھنے جاتے ہیں. یعنی تساوی کے پیمانے سے عدالت نہیں پرکھی جا سکتی, عدالت کے پیمانے سے عدالت پرکھی جا سکتی ہے. تساوی کے پیمانے سے کبھی بھی عدالت کا اندازہ نہیں لگ سکتا, لہذا الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں, یہ یوں کیوں ہے, یہ ایسے کیوں ہیں. اگر نظام عدل الہی میں دیکھیں یہ سب موضوع ہیں, اسی کو عدل کہتے ہیں, یہی عدالت کہلاتی ہے. اس کے اوپر اب بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں یقیناً، لیکن موضوع ہمارا چونکہ عدالت نہیں، ضمناً تذکرہ آیا ہے، کبھی توفیق ہوئی پھر آپ کی خدمت میں موضوع عدالت بیان کریں، یا آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں یا الجھنے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے اس سلسلے میں بہت کچھ ذہنوں میں سوالات ہیں عدالت کے حوالے سے، کہ یہ غریب کیوں ہیں، یہ فقیر کیوں ہیں، یہ بیمار کیوں ہیں، یہ صحت مند کیوں ہیں، یہ امیر کیوں ہیں، یہ محتاج کیوں ہیں، یہ اس مشکل میں کیوں گرا ہوا ہے، وہ اس میں کیوں ہے، یہ اس گھرانے میں کیوں پیدا ہوا، وہ اس گھرانے میں کیوں پیدا ہوا، یہ پیدائشی طور پر کیوں معذور ہے، وہ پیدائشی طور پر کیوں ہے، یہ حسین کیوں ہے، یہ غیر حسین کیوں ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر آخر میں لے آتے ہیں بعنوان شبہ باب عدالت الہی میں. لیکن اگر عدالت کا پیمانہ موجود ہو انسان کے پاس، اس کے اندر یہ سارا نظام عدالت کے تحت ہو رہا، کسی کے اوپر ستم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا ذرا برابر ظلم نہیں کرتا بندوں کے اوپر، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. وہ پھر آ کر یہ الجھنیں حل کی جائیں، اگر خدا ذرا برابر نا انصافی اور ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ فرق انسانوں کے اندر کیوں آ گیا؟ اس کو حل کی ضرورت ہے. چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کہ جواب نہیں ہے. عدالت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر ایک کے اختیار میں قرار دیا، عدالت کی بنیاد پر ہستی عطا کی، عادلانہ ہستی عطا کی، عادلانہ حیات تقسیم کی، عادلانہ حیات کے تقاضے تقسیم کیے، عادلانہ فرائض مقرر کیے، عادلانہ حقوق مقرر کیے، اور عادلانہ مواخذہ بھی کرے گا. عادلانہ مواخذہ کتنا ہے؟ جتنا دیا ہے اتنا ہی پوچھے گا، جتنا دیا ہے اتنا ہی پوچھے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دیے 5 روپے تھے، حساب 10 روپے کا دو، 10 روپے کا حساب نہیں لے گا. 5 روپے دیے، 5 روپے کا حساب دو، 10 روپے دیے، 10 روپے کا حساب دو. اس لیے یہ آیہ کریمہ جو ہم سب فضائل کے طور پر پڑھتے ہیں، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی وہ اس کو اس شعبے میں آ کر تطبیق کرتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا جاننے والے، علم والے اور غیر علم والے برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں. کس میں؟ سوال و جواب میں برابر نہیں ہے، مواخذے میں برابر نہیں ہے، حساب و کتاب میں برابر نہیں ہے. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، غیر علماء کا حساب آسان ہوگا، علماء کا حساب دشوار ہوگا. کیوں؟ ان کو دیا زیادہ ہے، ان کو معرفت زیادہ دی گئی ہے، ان کو علم زیادہ دیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ بھی دقیق تر ہوگی، سخت ہوگی. جہاں مقام و مرتبے میں ان کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے، اسی طرح حساب میں بھی ان کا حساب برابر نہیں ہوگا دوسروں کے. عادلانہ ہے، عدالت ہے، اس عدالت الہی کا ایک حصہ فرصت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرصتیں بنائی ہیں اور فرصتیں تقسیم کی ہیں، اور ان فرصتوں کو گردش کا ایک نظام بنایا کہ ہر انسان کو اللہ کی جانب سے یہ فرصتیں میسر آئیں. فرصت عزیزان زندگی کے تمام شعبوں میں فرصت کا عنصر کامیابی کے لیے بہت مؤثر ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کامیابی کے تمام دوسرے کام جو ضروری ہیں کامیاب ہونے کے لیے، ان کا اگر کردار ہم دیکھیں 50% اور 50% فرصت کا دخل ہے اس کے اندر. 50% دوسرے امور اور 50% فرصت. اس قدر زندگی کے ہر شعبے کے اندر فرصت سایہ فگن ہے، اور یہ فرصتیں عدالت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں. فرصتیں یعنی معین زمانے، مناسب زمانے، کہ جن کے اندر اگر انسان اقدام کرے نتیجہ لے سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. تمام زندگی کے شعبوں میں کامیاب ترین تاجر وہ ہیں جنہوں نے تجارتی فرصتوں کو سمجھا اور تجارتی فرصتوں سے استفادہ کیا. یعنی وہ معین و موضوع زمانہ جب تجارت موضوع تھی، اسی وقت انہوں نے تجارت کی. لیکن وہ تاجر جو فرصت نہیں سمجھتا تھا، اس نے اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کی، دوسروں سے زیادہ انتظام کیا اور بہت زیادہ محنت بھی کی، لیکن نتیجہ بہت کم لیا. کیوں؟ کہ ایک ایسے موسم میں تجارت کی جب وہ موضوع وقت گزر چکا تھا. بعض اوقات ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، یہ تعلیم کے میدان میں ہمارے جوان شب امتحان اپنے آپ کو ہلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ پہلے کرتے تھے، آج کل نہیں معلوم کیا کرتے ہیں. شب امتحان کھانا نہیں کھاتے، نیند نہیں آتی، صبح پیپر ہے، اور آج رات ساری رات بیٹھ کر عالم خلصہ میں چلے جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. صبح جب پیپر ہوتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں کمرہ امتحان میں جا کر. کتنی محنت کی رات بھر، لیکن یہ رات بھر کی محنت ذرا برابر کسی کام نہیں آئے گی. شب امتحان کی محنت کسی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ امتحان کے اندر کامیابی کے لیے جو زمانہ موزوں تھا وہ شب امتحان نہیں ہے، وہ سال امتحان ہے، سال امتحان. اب اکثر چونکہ تعلق ہمارا یہ تعلیمیات سے ہی رہا ہے، اپنے دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ شب امتحان آرام کی رات ہوتی ہے، سکون کی رات، سونے کی رات ہے، تاکہ صبح اٹھو فریش ہو کر جاؤ. لیکن وہ سکون سے سوتا ہے جس نے سال محنت کی ہو، لیکن جس نے سال ضائع کیا ہو شب امتحان اس کو نیند نہیں آتی، اور اس طرح وہ ضائع کر دیتا ہے. یہ فرصتیں معلوم ہو، تعلیم کی فرصتیں کون سی ہیں، کاروبار کی فرصتیں کون سی ہیں، زندگی کی اور فرصتیں کون سی ہیں، تعلیم و تربیت کی فرصتیں کون سی ہیں. اگر ہم فرصت شناس ہو جائیں، فرصتوں کا علم آ جائے ہمارے پاس، اور فرصتوں کے قدردان ہو جائیں، اور جب فرصتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے اس نظام سے آشنا ہو جائیں، آپ کی معیشتی زندگی بھی کامیاب، آپ کی آئلی زندگی بھی کامیاب، آپ کی دینی زندگی بھی کامیاب، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ کامیابی کے ساتھ گزرے گا. کیوں؟ کہ آپ نے ہر کام اپنے مناسب وقت کے اندر انجام دیا، اپنی نوبت پہ سارا کام کیا ہے، اپنی باری پہ سارا کام کیا. اگر اس سے پہل کریں گے تو بھی ناکامی ہے، اس سے تاخیر کریں گے تو بھی ناکامی ہے. تعلیم و تربیت کے لیے مناسب فرصت ہے کہ کہاں سے شروع کریں. فرصت کیا ہوتی ہے؟ فرصت ہر کام کے لیے موزوں زمانہ فرصت ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ آتا ہے، گردش میں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہم نے کوئی چیز ان ذخیرہ اندوزوں کی طرح جو ہر چیز روک لیتے ہیں، اللہ نے کوئی چیز روکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سارا نظام گردش میں ہے، سارا نظام حرکت میں ہے. بقول علامہ اقبال کے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں، یہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اگر کسی کو ثبات ہے تو وہ فقط تغیر کو ہے، تبدیلی کو ثبات ہے، یعنی مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، مسلسل حرکت ہے اس ہستی کے اندر. قرآن مجید میں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ پہاڑ رکے ہوئے ہیں، نہ، یہ رکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں یہ پہاڑ. جس طرح پانی کی نہر، دریا پانی کا پانی رکا ہوا تو نہیں، چل رہا ہے، اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو رکی ہوئی نظر آتی ہیں یہ رکی ہوئی نہیں، یہ مسلسل چل رہی ہیں، یہ گردش میں ہے، ہر چیز گردش میں ہے. اس کو تداول کہتے ہیں، تداول یا دولت عربی زبان میں، ہم اردو میں دولت کہتے ہیں پیسے کو، کہتے ہیں ایک مصداق دولت کا پیسہ ہے، ثروت، اور حکومت کو بھی دولت کہتے ہیں. دولت پیسے کو نہیں کہتے، دولت اس چیز کو کہتے ہیں جو گردش میں رہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. پیسے کو اس وجہ سے دولت کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی جیب میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی جیب میں ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو ایک ہی جیب میں ہمیشہ رہے وہ دولت نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے. دولت وہ مال ہے جو ایک کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے، اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں چلا جائے. اقتدار دولت کب کہلاتا ہے؟ اقتدار دولت اس وقت نہیں ہوتا کہ جب ایک ہی گروہ اور طبقے کے پاس ہمیشہ رہے، بلکہ اقتدار دولت اس وقت ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کے پاس ہو کبھی اس کے پاس ہو. ہر چیز کا نظام خدا نے تداول کی صورت میں بنایا، گردش کی صورت میں بنایا ہے. فرصتیں گردش کر رہی ہیں، فرصتوں کا نظام دولت کی صورت میں ہے، یعنی مسلسل گردش کر رہی ہیں، فرصتیں ڈھونڈ رہی ہیں کسی کو. کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ فرصتوں کے قدردانوں کو تلاش کر رہی ہیں. کہاں ہیں فرصت کے قدردان؟ کہاں ہیں فرصت شناس؟ کہاں ہیں جن کو اللہ نے جو مواقع دیے ہیں ان مواقع کی قدر جانتے ہوں، اور انہی موقعوں پر اٹھ کر مناسب قدم اٹھاتے ہوں؟ ہم آج مختلف پہلوؤں سے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں، آئلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروباری معیشتی زندگی میں جہاں کھڑے ہیں آپ، اس میں ذرا بیٹھ کر ایک رات سکون کے ساتھ کسی چھٹی کی رات کو حساب کریں کہ کتنی موزوں زمانے آئے تھے۔ کبھی کبھی حسرت کہتے ہیں نا کہ مجھے بڑی فرصتیں ملی، مجھے بڑے مواقع ملے، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام، اپنے فضائل پر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، اپنے فضائل جب بیان کرتے ہیں، مجھے بڑے مواقع ملے جی اللہ کی طرف سے، لیکن میں نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بعض مومنین اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سمجھتے کہ اب میں دھوکے کھا کے بہت عظیم انسان بن گیا ہوں۔ اور عزیز من، دھوکہ دینا بھی غلط ہے، دھوکہ کھانا بھی، یہ فضائل میں سے نہیں ہے، رضائل میں سے ہے، کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں جب سے مجھے شعور ملا ہے، نہ میں نے دھوکہ دیا ہے، نہ دھوکے میں آیا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن وہی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اسے کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ تو فضائل نہیں ہے، مجھے اس نے بھی دھوکہ دیا، مجھے اس نے بھی دھوکہ دیا، یہ سب سے بڑا عیب ہے، دھوکہ کھا جانا، مواقع ضائع کرنا، یہ فضائل ہیں۔ مجھے اتنا موقع ملا، میں پڑھ بھی سکتا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا، مردانگی دکھائی میں نے نہیں پڑھا، یہ موقع بھی آیا، یہ موقع بھی آیا، میں نے یہ بھی ضائع کیا، یہ بھی ضائع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماہر ہو ضائع کرنے کے، اور خدا نے وہ چیزیں آپ روک لی، چونکہ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا قدردان ہے۔ خدا کچھ دیتا ہے، جب ان سب کو ضائع کرتا ہے باقی کو روک لیتا ہے۔ ضائع کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں دیتا پھر خدا، ان کو دیتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا۔ شکر، شکر عملی، شکر قولی، شکر تیرا پروردگار، تیرا شکر ہے۔ بعض چیزیں ہم عادت کے طور پر کہتے ہیں نا، عادتن، کچھ عادتیں، میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ ارادوں کی جگہ عادتیں، ہم عادات کے محکوم و اسیر ہیں، ارادے ضعیف ہو گئے ہیں، عادت کے طور پر جملے چڑھے ہیں۔ اس اسپتال میں بندہ ایڈمٹ ہے، زخمی ہو گیا، آپریشن ہو گیا، سخت مریض ہے، اسے فون کرتے ہیں، ہیلو جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وہ خیریت سے کدھر ہے، بیڈ پہ لیٹا ہوا، آپریشن ہوا ہوا ہے اس کا۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ باب گفتگو کس لفظ سے کھولتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ وہ ٹھیک تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، مرنے والا ہے ابھی، پھر بھی اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں۔ یا مثلا کسی کے یہاں جنازہ ہو گیا، پتہ چلا جی فلاں کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، والد صاحب، کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، حالات صحیح نہیں، لیکن یہ عادتیں ہیں ہماری، یہ جملے دہرانا عادتیں ہیں ہماری۔ بعض اوقات ہم سے کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں، ہم عادتن کہہ دیتے ہیں، شکر خدا، کیا بتائیں آپ کو، زندگی جہنم بن گئی ہے، تو یہ شکر کیا کیا پھر آپ نے؟ عادت کے تحت منہ سے نکل جاتا ہے یہ قول، شکر خدا، ٹھیک ہے، شکر ہے، لیکن حالات بہت برے ہیں، یہ تو شاکر نہیں ہے، آپ شاکی ہیں، شاکی ہیں، شاکی تو اشاکر نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمانا ہے اگر تم شاکر بنو، میں اپنے خزانوں کے در کھول دوں گا تمہارے اوپر۔ شاکر عملی بنو، کس طرح شاکر بنو؟ کہ جو نعمتیں مجھے میں نے دی ہیں تمہیں، شکر کا معنی، شکر کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، شکر کا مطلب ہے اظہار کرنا، سامنے لے آنا، جو اللہ نے دیا ہے اس کو سامنے لے آؤ، اس کا اظہار کرو۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے اس کا اظہار کرو۔ علم کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس پر عمل کرو۔ اگر علم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرو۔ جو نعمت اللہ نے دی اس کا شکر کرو۔ تندرستی و جوانی کا شکر ادا کرو۔ شکر جوانی یہ نہیں کہ عادتن کہہ دو خدا تیرا شکر تو نے جوان بنایا، نہ، جوانی کو مارز کار میں لے آؤ، مارز استعمال میں لے آؤ، اس جوانی کا اظہار کرو، اس سے استفادہ کرو، یہ شکر جوانی ہے۔ اللہ نے عقل دی اس سے کام لو، یہ شکر عقل ہے. اللہ نے فکر دی اس سے کام لو، یہ شکر عقل ہے. خدا نے جو فرصتیں دی ہیں یہ قانون خدا ہیں. اللہ نے فرصتیں دی، ان فرصتوں پر شکر خدا بجا لاؤ. شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا مزید فرصتیں تمہیں عطا کرے گا، اللہ اور فرصتیں تمہیں عطا کرے گا. عادت بنا لو گھروں کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت فرصت شناسی کے طور پر بناؤ، ان کو فرصت شناس بناؤ، فرصت سوز نہ بناؤ. فرصتیں جلانے والے، فرصتیں ضائع کرنے والے مت بناؤ. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر کام اپنے موضوع وقت کے اندر کرنا ہے. عزیزان ایمان، خدا شاہد ہے، اگر یہ فرصت شناسی، یہ نہج البلاغہ کا ہدایت ہم نے سمجھی ہوتی، توجہ کی ہوتی، آج پاکستان میں ہماری یہ حالت نہ ہوتی. آج بہت سارے حالات ہیں نا، ہم نالا رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس ملت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس مکتب کے ساتھ، ان پیروان حق کے ساتھ. بہت کچھ ہو رہا، بہت کچھ دوسرے کر رہے ہیں، لیکن دوسروں نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم نے خود کیا ہے، جتنا ہمارا اپنا کیا کردہ ہے. یہاں پر جو خود کیا، اس میں سے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ ہم نے بڑی فرصتیں ضائع کی. اللہ نے عدالت کے ساتھ وہ فرصتیں عطا کی تھیں، لیکن جب وہ فرصتیں ہیں ہم جاگ نہیں رہے تھے. پھر اپنے فضائل پڑھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، نہیں کیا. آغاز سے میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، فرصتیں جب اب جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے پاس بھی فرصتیں ہیں، لیکن جو فرائض و ذمہ داریوں کی فرصتیں ہیں اپنی اولاد سے. تربیت ہر زمانے میں نہیں ہو سکتی. معصومین نے باقاعدہ تربیت کا ٹائم شیڈول دیا ہے، باقاعدہ سال اور دن مقرر کر کے فرمائے ہیں کہ اس عمر میں تربیت شروع ہوتی ہے، اس عمر میں بچے کی یہ صورت ہوتی ہے، اس عمر میں یہ صورت ہوتی ہے، اس عمر میں تم اسے اس طرح سے تربیت کرو. لیکن وہی زمانہ ہم اسے کچھ اور کام کرا دیتے ہیں. ہم 2.5 سال سے اس کو جا کے نرسری میں جمع کراتے ہیں، گھر میں شور نہ کرے. آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا نظام تربیت کیسے بتایا گیا کہ کس عمر سے بچے کو آپ نے تربیت شروع کرنی ہے. یہ نظام موضوع زمانہ بچے کی تربیت کا کون سا ہے؟ کس وقت سے آغاز کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ لیتے تو بڑا مانگ مانگ کے ہیں، جی دعا کریں خدا اولاد دے دے. خدا تو اولاد دے دیتا ہے، اللہ سے مانگو. اللہ نے فرمایا ہے جو مجھ سے مانگے، جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، جو دنیا مانگے میں دنیا دوں گا، جو دنیا کا حسنہ مانگے میں دنیا کا حسنہ دوں گا. لوگوں میں سے کچھ ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا کام دینا ہے، ہم انہیں بھی دیں گے، ہم انہیں بھی دیں گے. سب کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کو اب آپ نے بنانا بھی ہے. اللہ سے اولاد مانگ لی، اولاد کے ساتھ ساتھ یہ فرصت شناسی کی توفیق بھی مانگے کہ پروردگارہ بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، اب یہ بھی صلاحیت و بصیرت عطا فرما کہ اس کی تربیت کی فرصتوں سے بھی ہمیں آگاہ فرما. اسے کب بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے؟ تعلیم کی فرصتیں، تعلیم کے اندر اس وقت اہم ترین شعبہ ایک یہی فرصت شناسی ہے کہ تعلیمی فرصتیں، تعلیمی مواقع، کس موقع پر بچے کو کیا چیز سکھائیں آپ. ہم شروع ہی کر دیتے ہیں، 3 سال کا ہوتا ہے، 2.5 سال کا ہوتا ہے، اس کو جا کے اسکول میں جمع کراتے ہیں، روزانہ ڈرائیور لے جاتا ہے، ڈرائیور اٹھا کے لے آتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ تربیت نہیں ہو رہی، یہ صرف سکول کی فیس ہو رہی ہے اور ڈرائیور کی تنخواہ بن رہی ہے بس. اور کچھ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بک رہا ہے آپ کی وجہ سے، اس بچے کی برکت سے کئی لوگوں کو روٹی مل رہی ہے، لیکن بچے کو کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بچہ جو 2.5 سال کا اٹھا کے نرسری میں چھوڑاتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس کو کہاں ملنا چاہیے؟ اس کو کدھر ہونا چاہیے؟ اس عمر میں اس کو ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے، اور اس کی ماں کو دفتر میں نہیں ہونا چاہیے. جب ماں نے خدا سے بچہ مانگا تو پھر ماں اس بچے کے پورے تقاضے بھی مانگے کہ یہ نعمت خدا نے اس کی آغوش میں ڈالی، اس کو کس طرح سے بنانا ہے، یہ فرصتیں ضائع شروع ہو جاتی ہیں کرنا، فرصتوں کی تلافی پھر ہم دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں، پیسوں سے. کبھی بھی عزیز من فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھ لیں. فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی. فرصتیں یعنی موضوع زمانے، موضوع اوقات، جن کے اندر آپ کام کریں تو نتیجہ ملے گا. اگر اس وقت یہ کام نہیں کیا، اب اگر سونا چاندی بھی خرچ کریں وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو کہ فرصت کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی. حج ان فرصتوں میں سے ایک فرصت ہے. حج کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، صرف فرصت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ایک اہم فرصت انسان کو زندگی میں حج کی صورت میں ملتی ہے، موضوع زمانہ. اس زمانے کے اندر آپ سے چار پانچ دن کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. کل حج چار دن کا ہے، پانچ دن کا ہے. اس چار پانچ دن کے اندر آپ کو کچھ اعمال انجام دینے ہیں. خوب، یہ اعمال اگر وہاں جائیں ہم صرف سیر سپاٹا کر کے آ جائیں، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا میری امت میں حج تین طرح کے لوگ حج کریں گے، عمراء حج کریں گے پکنک کے لیے، اور متوسط لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، اور فقراء حج کریں گے حاجی کہلانے کے لیے. ایک ایسا زمانہ آئے گا، اب آپ دیکھیں گے وہی زمانہ شاید آ پہنچا ہے آج کل، کہ حج کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. یہ حج ایک فرصت ہے. حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ایک شخص، آپ کا شاگرد، ایک صحابی شبلی نامی، حج کے لیے گیا، حج کر کے آیا. امام بھی حج پر تھے، یہ بھی حج پر. بعد میں اس نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا لینے گیا کہ امام میرے حج کی قبولی کی دعا کریں، اور آ کر اس نے سنایا کہ میں بھی اس سال حج پہ مشرف ہوا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کیا تو نے؟ کہا حج کیا میں نے. امام نے فرمایا، ایک ایک موقع پوچھا کہ آپ میقات پہ گئے ہو؟ کہا گیا ہوں. احرام باندھا؟ باندھا ہے. غسل کیا؟ کیا ہے. لبیک کہا؟ کہا ہے. ان محرمات سے بچے ہو؟ بچ گیا ہوں. طواف کیا؟ کر دیا. سعی کر دی. عرفہ میں گیا، منا میں گیا، اور منا کے سارے اعمال انجام دیے، سب کچھ کر کے آ گیا ہوں. یہ پوری فہرست میں نے مکمل کر دی. امام نے فرمایا، اب یہ بتا کہ اس فرصت سے فائدہ بھی اٹھایا یا نہیں؟ یہ جو فرصت تجھے میسر آئی تھی، فائدہ بھی اٹھایا یا رسمیں ادا کر کے آ گیا تو؟ آیا جب میقات میں جا کر غسل کر رہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ یہ پانی جو میں ڈال رہا ہوں اپنے بدن پر، یہ بظاہر پانی ہے لیکن حقیقتاً توبہ کا پانی روح پہ ڈال رہا ہوں، اور یہ بدن سے پسینہ و میل کچیل نہیں بلکہ گناہ دھو رہا ہوں، اور یہ جو میں لباس سلا ہوا اتار کے، یہ جو پیراہن اتار کر اور جامع احرام یا تولیہ احرام باندھ رہا ہوں، اس میں تم نے یہ نیت کی تھی کہ میں معصیت و نافرمانی کے لبادے اتار کر اطاعت کا لباس زیب تن کر رہا ہوں. جب امام پوچھتے گئے کہ یہ کام کیا تو کہہ رہا تھا، نہ حضور، نہ مولا، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں کیا. ایک ایک کر کے امام آخر تک پوچھتے گئے، اور وہ نفی میں جواب دیتا رہا کہ یہ نہیں کیا میں نے. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شبلی ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا، تو نے صرف چکر کاٹے ہیں وہاں پر، تو نے سیر سپاٹا کیا، تو نے حج نہیں کیا. اب شبلی پشیمان ہوا اور کہنے لگا، مولا، آیا کوئی راہ ہے، کفارہ ہے، کوئی کفارہ ہے تلافی کر دوں؟ جس طرح بہت سارے مومنین حج پہ جاتے ہیں، کھل کے سب کچھ کر کے آ کے واپس آ کے ایک ریوڑ بکروں کا لے کے ذبح کر کے سمجھتے ہیں برابر کر دیا ہم نے جو غلطیاں کی تھیں. نہ عزیز من، بکروں سے فرصت کی تلافی نہیں ہوتی. بکرے کاٹنے کا حکم اس کوتاہی کا جرمانہ ہے جو تو نے انجام دی ہے. فرصت کی تلافی نہیں ہوئی، فرصت جو چلی گئی چلی گئی. فرصت سے تربیت، بکرا کاٹنے سے تربیت نہیں ہوتی، حج کرنے سے تربیت ہوتی ہے. یہ حج کر کے آ گیا، امام نے فرمایا ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا. کہنے لگا، اب کوئی ذریعہ ہے؟ امام علیہ السلام نے سامنے اشارہ کیا، پہاڑی تھی، پہاڑ. فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پورا سونے کا بن جائے اور یہ سارا سونا تو راہ خدا میں خرچ کر دے، ایک عمل حج جو تو چھوڑ آیا ہے اس کی تلافی نہیں کر سکتا تو. یہ سارا سونا بھی تو خرچ کر دے. فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی عزیز من، فرصتوں کی تلافی فرصتوں سے ہی ہو سکتی ہے. جو فرصتیں ضائع کر بیٹھے ان کی تلافی ان فرصتوں کی قدردانی سے ہے جو ابھی ضائع نہیں ہوئی. جو ابھی آ رہی ہیں. آج ہماری یہ حالت پاکستان کے اندر تشیع کی یہ حالت فرصت سوزی کا نتیجہ ہے, فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ ہے. اگر یہ ملت, اس ملت کے بزرگان و رانما و جوانان و ساری طبقات اگر اپنے جو فرصتیں میسر آئی تھیں ان فرصتوں سے بر وقت فائدہ اٹھاتے, خدا شاہد ہے آج ہمارا یہ مقام نہ ہوتا, یہ حالت نہ ہوتی, آج اتنے مظلوم نہ ہوتے, آج اتنے ستم دیدہ و ستم رسیدہ نہ ہوتے, آج یہ حالت نہ ہوتی ہماری جو بن چکی ہے یہ فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علی وہ مشکل کشا ہے کہ جس نے امتوں کو مشکلات پیدا ہونے سے پہلے مشکلات کا راہ حل بتا دیا ہے. فرصتیں پہچانو اپنی اور بر وقت ان کے اوپر اقدام کرو. بر وقت اگر اقدام نہیں ہوں گے, اگر امتیں موجود ہوتی یہ خطبے علی کے وہ لوگ سنتے جب علی ان کو فرصتوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ تم نے فرصتیں ضائع کی, فرصت شناس نہیں ہو. اگر وہ خطبے سمجھتے, فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے, خدا شاہد ہے کہ کبھی کربلا میں اتنا ظلم نہ ہوتا, کبھی اتنا ستم نہ ہوتا. یہ ظلم و ستم اس وجہ سے ہوا کہ امت نے فرصتیں ضائع کی, بہت فرصتیں ضائع کی لوگوں, اور فرصتیں ضائع کرنے کے بہانے اور جواز بھی بڑے بنائے. کسی کے پاس کیا جواز تھا, کسی کے پاس کیا جواز تھا. کوفہ میں امیر المومنین کا ایک والی تھا, اس نے تقوی و زہد کو جواز بنایا ہوا تھا فرصتیں ضائع کرنے کا. امیر المومنین نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ جنگ جمل شروع ہونے والی ہے, تو جتنی سپاہ ہے تیرے اختیار میں وہ تیار کر کے میری مدد کو آ. اس نے آ کر مسجد میں لوگوں کے سامنے تقریر کی اور لوگوں کو بتایا یہ سیاست ہے, سیاسی جنگ میں ہم حصہ نہیں لیتے, آپ دینی کام کرو, مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کرو, گھروں میں بیٹھ کر عبادتیں کرو. اس نے کہا اس وقت سب سے افضل انسان وہ ہے جو گھر میں جا کر سو جائے, اس سے کمتر فضیلت میں وہ ہے جو گھر میں ہو جاگ رہا ہو, اور اس سے کمتر فضیلت میں ہے جو باہر نہ نکلا ہو گھر میں ہی گھوم رہا ہو, اور سب سے بدتر انسان وہ ہے, توجہ فرمائیں, جو گھوڑا تیار کر کے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر علی کی مدد کو جا رہا ہو. ایسے زاہد, ایسے لوگ مقدس, اگر وہ فرصتیں ضائع نہ ہوتی کبھی بھی کربلا میں نہ یہ صورت نہ ہوتی. جتنی فرصتیں ضائع کی, اور جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا جنگ صفین میں, امیر المومنین نے کتنا تقاضا کیا ان سے, کتنا تقاضا کیا امیر المومنین نے ان سے, نہیں سمجھے امیر المومنین کے بعد, وہ فرصت ضائع کر دی اور اس فرصت کی تلافی پھر نہیں ہو سکی, کبھی نہیں ہو سکی. ان احمقوں نے علی کی فوج میں 12,000 کے لشکر نے فرصت ضائع کی. مالک اشتر ایک نیزے کے فاصلے پہ پہنچ چکے تھے, فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا. فرصت شناس کہاں جا پہنچا, لیکن 12,000 فرصت سوز پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو دھوکے میں آ گئے, اور وہ نقصان کیا جس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکی. اور نہ صرف تلافی نہیں ہو سکی بلکہ ظلم و ستم کو مزید کھلا میدان مل گیا, اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, ان مسلمانوں کے سامنے یزید برسر اقتدار آ گیا. کیوں آ گیا؟ یزید تک نوبت کیوں پہنچائی؟ فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے, وہ ذلت و رسوائی فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے. اور امیر المومنین سید الشہداء نے پھر خطبے دینا شروع کیے, انہیں فرمایا جو فرصتیں تم ضائع کر چکے ہو کر چکے ہو, لیکن پھر ایک دفعہ میں الہی فرصت تمہارے سامنے پھر رکھتا ہوں, اٹھو, اب اٹھو, تم اب قیام کرو. مدینہ میں ایک ایک طبقے کو جا کر امام نے دعوت دی, اب اٹھو, سابقہ جو فرصتیں ضائع کر چکے ہو ان فرصتوں کی تلافی کرو, فرصتوں سے فائدہ اٹھا کر, اب جو فرصتیں موجود ہیں. پھر انہوں نے فرصتیں ضائع کی, مکہ میں چلے گئے حضرت, چند مہینے مکہ میں قیام فرما کر, اور عین حج کے دن احرام کھول کے امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے, یہ بتانے کے لیے کہ جو فرصتیں پہلے ضائع کر چکے ہو ان کی تلافی موجودہ فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. اب فرصت ہے تمہارے پاس, لیکن دیکھیں آپ, حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا جا پہنچے. اور 72 لاکھ مسلمان کوئی مدینے میں مشغول ہے، کوئی مکہ میں مشغول ہے، کوئی کوفہ میں مشغول ہے، کوئی بصرہ میں مشغول ہے، اور وہ ستم ہوا، وہ ظلم ہوا جو توصیف سے باہر ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا ظلم و ستم، وہ ظلم و ستم جو کربلا میں ہوا اور وہ ظلم و ستم جو کربلا کے بعد ہوا اہل بیت پر، بہت ستم ڈھایا گیا، اور بعض یہ ستم کی داستان کا راوی دشمن کی فوج میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو لکھ رہے تھے کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، بہت ساری روایات انہوں نے نقل کی ہیں، دشمن ہونے کے باوجود اتنا ستم ہوا کہ انہوں نے بھی کہا یہ ظلم ہے، وہ ظلم کی انتہا ہے، ان داستانوں میں، ان ظلم کی روایات میں جو انہوں نے ڈھائے، عزیزان ایک وہ ستم ہے جو یتیمہ حسین پہ ہوا، سید الشہداء کو بہت پیار تھا اپنی بیٹی سکینہ سے، بہت پیار تھا، نہ بیٹی باپ کے بغیر رہتی تھی، نہ باپ بیٹی کے بغیر رہ سکتے تھے، نہ حسین بیٹی کے بغیر رہتے تھے، نہ بیٹی حسین کے بغیر سوتی تھی، لیکن ایک وقت لحظہ جدائی آ گیا کربلا میں، سید الشہداء علیہ السلام جب ودا ہونے لگے تنہا رہ گئی اور ندا استغاثہ بلند کی، استغاثہ غربت بلند کیا، یا فرسان الحجا، میرے شیرو تم کہاں سو گئے ہو، عباس کہاں سو گئے ہو، اکبر کہاں سو گئے ہو، کوئی جواب نہیں آیا، سید الشہداء اس خیمے میں گئے جہاں سے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمے میں رکھ رہے تھے، آ کر ان شہداء کو فرمایا، حبیب اے مسلم تم یہاں سو رہے ہو، تمہارے مولا پہ آخری وقت آ گیا ہے، حسین پہ آخری وقت آ گیا ہے، ان شہداء سے رخصت ہو کر سید الشہداء آتے ہیں بی بی کے خیمے میں، جناب زینب اولیاء سے فرماتے ہیں، بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے دیا تھا وہ نکال کے مجھے دے دینا، بی بی پوچھتی ہیں، بھیا کیا جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، مجھے بتایا گیا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے وہ لحظہ جدائی ہوگا، سید الشہداء فرماتے ہیں ہاں بہنا وہ لحظہ آ پہنچا ہے، اس پرانے لباس کو لے کر جگہ جگہ سے سوراخ شروع کر دیے، بی بی پوچھتی ہیں بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا پرانا لباس ہے، اس کو پھاڑنے کی کیا مانی ہے، امام فرماتے ہیں بڑا کمینہ دشمن ہے میرا، بڑا پست دشمن ہے، مجھے یقین ہے مجھے قتل کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے، جب میری لاش کو لوٹنے آئیں شاید اس لباس کو پرانا سمجھ کر میرے تن پہ رہنے دیں، سید الشہداء نے لباس پہن لیا، لباس پہن لیا، اوپر معمولی لباس پہنا، اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، اور پھر بی بی سے فرماتے ہیں بہنا تمام بیبیوں کو اکٹھا کرو میں ذرا سلام آخر کر لوں، تمام بیبیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سید الشہداء سلام آخر کرتے ہیں، ہر بی بی خاص طرح سے سید الشہداء کو ودا کر رہی ہے، لیکن اس میں سید الشہداء کی بیٹی کا ودا عجیب لگتا ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور فریادیں کرتی ہے، بابا آپ نہ جانا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا میرا ننا اصغر گیا واپس نہیں آیا، بابا آپ نہ جانا، سید الشہداء بیبیوں سے رخصت ہو کر آتے ہیں، سوار ہونے کا وقت آ جاتا ہے، یہ تنہائی کا عجیب عالم ہے، سید الشہداء جب سوار ہونا چاہتے تھے پہلے تو بنو ہاشم کے جوان آتے، کوئی رکاب تھامتا، کوئی لگام تھامتا، اپنے مولا کو سوار کرتے، لیکن آج حسین غریب، حسین تنہا سوار ہو رہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، امام علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام فرماتے ہیں بس آخری دفعہ مجھے لے جا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، آخری زحمت ہے، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گھوڑا حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کی نگاہوں کا جو تعاقب کیا، حسین سے زین چھوٹ گئی، زمین پر آ گئے. کیا منظر تھا عزیزو، جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے. عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا. یتیمہ حسین گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے نہ جانا. کبھی فریاد کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پیاسا ہے. کبھی فریاد کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا خستہ ہے، میرا بابا تھکا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے بی بی، اگر میرے بابا کو لے کے جانا تو پہلے فرات پہ لے جانا، پہلے پانی پلا دینا، میرے تشنا بابا کو پانی پلا دینا. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. بی بی پھر بیان کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، جب میرے بابا کے اترنے کا وقت آ جائے تو ذرا نرم زمین پہ اتارنا. سید الشہداء سے زین چھوٹ گئی، زین چھوٹ گئی، سید الشہداء زین سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، اور کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی، میری بیٹی، اگر تو یوں ہی دکھیا بہن کرتی رہی، بابا کبھی میدان میں نہیں جائیں گے. ماں زہرا منتظر ہے، نانا رسول منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں. میری بیٹی تیرے رونے کی یہ جگہ نہیں، میری سکینہ کربلا میں مت رو، بابا کے سامنے مت رو، تیرے رونے کا اور مقام ہے. تجھے زندانوں میں رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے. میری بیٹی تو کربلا میں مت رو، حسین کو جانے دے، کربلا میں مت رو. بی بی نے، سید الشہداء نے بچی کو بی بی کے حوالے کیا، زینب اولیاء کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے، پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے. پھر سکینہ کی ملاقات کب ہوتی ہے بابا سے، پھر کب ملاقات ہوتی ہے؟ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم. پھر بیٹی کیسے باپ سے ملتی ہے، پھر کیسے باپ سے ملتی ہے؟ یہاں روایت میں ملتا ہے کہ جب شام غریبا ہو جاتی ہے، جب خیمے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک راوی نقل کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی خیام حسینی سے دامن میں آگ لگی ہوئی اور بھاگتی ہوئی مقتل کی طرف آ رہی. میں دوڑا، میں آگے بڑھا، میں کس لیے آگے گیا کہ بچی کی آگ بجا دوں. ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے خدا را مجھے نہ مارو، میں تماچے کھا چکی ہوں، میں بالیاں لٹا چکی ہوں. میں نے کہا بچی میں تجھے مارنے نہیں آیا، میں تو تیری آگ بجھانے آیا. بچی کی آگ بجھ گئی، دوڑتی ہوئی مقتل میں بابا بابا کرتی جاتی ہے، بابا بابا کرتی جاتی ہے. عزیزو شام غریبا ختم ہو گئی، لوٹ ختم ہو گئی، خیمے جل گئے. اب بیبیاں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، بیبیاں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، سارے بچے مل جاتے ہیں، سکینہ نہیں ملتی، یتیمہ حسین نہیں ملتی. بیبیاں آوازیں دیتی ہیں کہ خدا را حسین کی یتیمہ کو ڈھونڈو، کہاں چلی گئی. سب بیبیاں کسی طرف تلاش کر رہی ہیں. زینب اولیاء نے مقتل کا رخ کیا، بھیا کی لاش کا رخ کیا، اور کیا منظر دیکھا کہ ایک لاش پائمال شدہ ہے، سر نہیں ہے، بچی سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے.
الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت نصیب فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما،
جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما, آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما, حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما, ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, بحرین میں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پارا چنار و دیگر مقامات پر, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع و عزاداری اگر اللہ کے اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نصیب فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین.